الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے علم کی فضیلت خصوصاً علم دین حاصل کرنے کی فضیلت جس کے لیے کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو تو کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ کون سا علم اور کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور رب کریم علم کو کتنی بڑی دولت قرار دیا ہے. چند باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اسی حوالے سے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی جس کا ترجمہ اور اس کے مرادی معنی سماعت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَعَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد ملائکہ پر یہ علوم پیش کیے گئے، اور فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ ان کنتم صادقین، کہ اے گروہ ملائکہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان اسماء کے نام بتاؤ. تو ارشاد ہوا قالو سبحانکا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تُو نے ہمیں سکھایا، جو تُو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں، انکا انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے. اس آیت مقدسہ کے شروع میں اور اس کے بعد میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مذکور ہے کہ رب کریم نے فرشتوں کی جماعت سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا تو کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے، اور ہم تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں، تیری حمد بیان کرنے والے ہیں. گویا یہ کہا کہ ہم تیری عبادت کرنے والے کیا اس لائق نہیں کہ ہمیں خلیفہ بنائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پوری تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا. یہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اور فرشتوں نے جو کہا کہ مولا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی، تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جانتے تھے کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام میں اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قوتیں رکھی ہیں، ایک ہے قوت شہوت، اور ایک ہے قوت غضب، اور ایک ہے قوت عقل. تو فرشتوں نے دیکھا کہ قوت شہوت اور قوت غضب اس سے تو فساد برپا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر فرشتوں نے کہا کہ میں مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، اور ہم ہیں تیری عبادت کرنے والے، تیری حمد بیان کرنے والے، تیری تقدیس بیان کرنے والے. تو رب کریم نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو قوتیں نہیں رکھیں، قوت شہوت اور قوت غضب. فرشتے اگر چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، رب کریم نے انہیں گناہوں سے معصوم کر دیا، جبکہ انسانوں میں جب یہ تین قوتیں رکھی گئیں اور انسان کو صحیح راستہ بتا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنی قوت عقل کو استعمال کرتے ہوئے قوت شہوت اور قوت غضب پر غالب آ جاؤ، جب تم غالب آ جاؤ گے تو پھر تمہارا مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے گا، اور رب کریم تمہیں اشرف المخلوقات اسی لیے فرمایا ہے، اور اگر تم نے قوت عقل پر قوت غضب اور قوت شہوت کو غالب کر دیا تو باوجود انسان ہوتے تم جانوروں سے بھی کمتر ہو جاؤ گے۔ تو انسان کو یہ دونوں قوتیں رکھیں، لیکن اسے صحیح راستہ بھی بتایا گیا، اسے قوت عقل بھی دی گئی، اور فرشتوں میں یہ قوت شہوت اس کو نہیں رکھا گیا۔ تو اسی اعتبار سے فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اب آئیے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، تو قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے ہم ذرا سا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کر لیتے ہیں کہ رب کریم نے جب یہ ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق دیں، تو حضرت جبریل امی سے کہا کہ اے جبریل جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبریل امی زمین سے جب مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین نے گریا و زاری کی، زمین رونے لگی، اور حضرت جبریل امی سے کہا کہ مجھے مت لے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے ایسی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی۔ جب زمین رونے لگی تو حضرت جبریل امی واپس آ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ بات بیان کی۔ رب کریم نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ تم زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، زمین گریا و زاری کرنے لگی، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے۔ اس کے بعد رب کریم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان سے بھی زمین نے یہی کچھ کہا، لہذا وہ بھی واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جن کا کام روح قبض کرنا ہے، جب وہ گئے اور زمین نے ان کے سامنے بھی گریا و زاری کی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری سنوں یا اللہ تبارک و تعالی کی سنوں، اور زمین سے پوری روئے زمین سے اس طریقے سے اوپر سے مٹی اٹھا کر وہ اوپر لے گئے، وہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کو ایک عرصے تک اس جگہ رکھا گیا کہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور 40 دن تک اس پر بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد اس مٹی کو گوندا گیا، اور گوندنے کے بعد پھر رب کریم نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح پھونکی گئی تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ تھا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اور رب کریم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا کہ آدم تم پر بھی رحمت ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طریقے سے جمعے کے دن ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی، ان کے قد کی لمبائی 60 ذرا یعنی 90 فٹ تھی، اور ان کی چوڑائی 10 فٹ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ زمین کے اوپری حصے سے بنایا گیا اسی لیے آپ کا نام آدم رکھا، اس لیے کہ عربی میں زمین کے اوپر کی پرت کو ادیم الارض کہتے ہیں، کہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے، اور ایک معنی اس کا گندمی ہونا بھی ہے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا لہذا آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو البشر ہے، یعنی جتنے بھی بشر ہیں ان سب کے والد، اور ایک کنیت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو محمد بھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے اس طریقے سے تخلیق فرمایا، اور مفسرین نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ رب کریم نے انسان کو 4 طریقوں سے تخلیق فرمایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے مرد اور عورت کے ذریعے سے انسان تخلیق کیے، ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ رب کریم نے بغیر مرد کے انسان تخلیق کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے، حضرت مریم سے آپ کی ولادت ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رب کریم نے بغیر عورت کے واسطے سے انسان کو تخلیق کیا، وہ کیا ہے؟ جیسے حضرت حوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جب تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب تنہائی محسوس کی تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے بغیر مرد کے بھی انسان کو پیدا کیا، اس نے بغیر عورت کے واسطے کے بھی انسان کو پیدا کیا، اور بغیر عورت اور مرد کے واسطے سے بھی انسان کو تخلیق کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کہیں مرد اور عورت یہ فخر محسوس کرنے لگ جاتے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کہیں مرد یہ فخر محسوس کرنے لگ جاتا کہ اگر میں مرد دنیا میں نہ ہوتا تو انسانوں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا، کہیں عورت یہ بات اس پر گھمن کرنا بیٹھ جاتی کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوں تو انسانوں کے بڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو رب کریم نے تمام لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر تمہارے واسطوں کے بھی اشیاء کو اور انسانوں کو تخلیق کر سکتا ہے، ہاں یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے واسطے اور وسیلے بنائے ہیں، اور یہ وہی جانتا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو اس کی قدرت کاملہ تو یہ ہے کہ فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے اس طریقے سے تخلیق فرمایا۔ ہم نے اس آیت مقدسہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس آیت مقدسہ میں رب کریم نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنا چاہا تو ذریعہ علم کو بنایا، یعنی علم ایسی دولت ہے کہ رب کریم نے فرشتوں پر اگر انسانوں کو فضیلت دینا چاہی تو کسی اور چیز کو ذریعہ نہیں بنایا بلکہ علم کو ذریعہ بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا، جو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام گنا دیے، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ تمام اشیاء کے نام بھی سکھا دیے اور ہر ہر شے کی تاثیر بھی بتا دی، اس شے کے حوالے سے ہر طرح کا علم عطا فرما دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ زبانیں رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں۔ تو علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ رب کریم اگر فرشتوں پر انسانوں کی برتری کو ثابت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو علم کو ذریعہ بناتا ہے۔ اور بھی کئی واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے انتہا حسین تھے، ان کا حسن ضرب المثل ہے، کسی کو اگر حسین کہنا ہو، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو حسن یوسف سے حصہ ملا ہے اور آپ کا حسن ضرب المثل ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ فرمائے، رب کریم نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنا چاہی تو ذریعہ علم کو بنایا، حسن کو نہیں بنایا بلکہ ذریعہ علم کو بنایا۔ تو علم اتنی فضیلت کا باعث ہے، اور ہم اور آپ پر تو حضور فرماتے ہیں کہ علم کا سیکھنا فرض ہے۔ حضور کا ارشاد طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمت، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اب کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟ ہر مرد اور عورت پر عالم دین بننا ضروری نہیں، لیکن یہ جو فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ہے عوام کا علم اور ایک علم ہے خواص کا علم۔ خواص کا علم تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنا، اس میں غور و تدبر کرنا، اس سے مسائل اخذ کرنا کہ فلاں آیت سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، فلاں حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، آثار پر غور و فکر کرنا، ایسا علم حاصل کرنا، یہ خواص کا علم ہے، لیکن یعنی عالم دین بننا۔ اور ایسا علم حاصل کرنا چند لوگوں کو کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی بھی یہ علم حاصل نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. اور ایک علم ہے عوام کا علم، یعنی نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، زکوٰۃ کا علم، جو جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا علم سیکھنا ہم میں کے ہر مرد، عورت، بالغ، عاقل پر فرض ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص، کوئی بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس پہ نماز کا علم سیکھنا اور نماز پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یعنی طہارت، اس کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے. لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا اب اس کو طہارت کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، نماز کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. تو جب جیسے جیسے جس پر جو چیز فرض ہوگی ویسے ویسے اس کا علم سیکھنا فرض ہو جائے گا. ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں، جب تک ہم کاروبار نہیں کرتے کاروبار کا علم سیکھنا ہم پر فرض نہیں، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں قدم رکھیں گے اب کاروبار کا علم سیکھنا آپ پر فرض ہو جائے گا. تو جیسے جیسے جو چیزیں رب کریم نے انسان پر فرض کی ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے. اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے منع کیا گیا، حرام سے ہمیں منع کیا گیا، تو حرام کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. حلال اختیار کرنے کو ہم پر کہا گیا تو حلال کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے. شراب نوشی سے منع کیا گیا تو اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے کہ کس کو شراب کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو جو چیزیں ہیں جو انسان کو کرنے سے منع کی گئیں ان تمام سے بچنا، اس کا علم حاصل کرنا آدمی پر فرض ہے. لیکن ہم اس کا علم حاصل نہیں کرتے. مثال کے طور پر نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھ کر، لوگوں سے تھوڑی بہت سیکھ کر، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، جس طرح رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، آدمی سیکھ لیتا ہے. لیکن اگر ہم وضو کرنا نہیں سیکھیں، اگر ہم غسل کرنا نہ سیکھیں اور وضو اور غسل میں ایسی غلطیاں کریں کہ جس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، تو ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے ہماری نمازیں مقبول نہیں ہیں. اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا، تو اگر شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو مشروط کیسے مقبول ہوگا. تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور یہ آپ غور کر لیں کہ اگر ہم وقت نکال کر نماز کے لیے آتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ہمیں بے علمی کی وجہ سے ہمارا وضو ہی صحیح نہ ہو، ہماری نماز ہی مقبول نہ ہو، تو پھر ہمیں یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہوا. ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے پہنچا، گرمی کے دنوں میں بڑی مشقت سے حج کے ارکان ادا کیے، لیکن اگر مسائل ہی سے واقف نہیں ہے اور حج ہی اس کا مقبول نہ ہو، تو اتنی محنت کرنا، اتنا وقت صرف کرنا، اتنا پیسہ لگانا، ان تمام چیزوں کو کیا فائدہ. اسے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے احادیث مقدسہ میں قرآن علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت بیان ہوئی. ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ایسی کریں، کوئی عبادت ایسی کریں کہ رب کریم ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس کا پیارا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس عبادت میں ہم پختہ طریقے سے یقین کر لیں کہ یہ عبادت کریں گے تو ضرور قبول ہو جائے گی، ضرور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا. ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. ہم اخلاص کے ساتھ عبادت کیے جاتے ہیں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم کو ہماری یہ عبادت پسند آئے گی. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا جس میں ضمانت ہے، جس میں یقین ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اب اگر آپ دین سیکھیں، دین کی سمجھ آ جائے، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہے اور آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، تو علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی ضمانت ہے. اور علم دین حاصل کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، کہ جیسی میری فضیلت تم میں کہ ایک ادنا آدمی پر ہے. یعنی ایک عام ادنا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی. اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام؟ تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اسی طریقے سے ہے. اور علم کے لیے کئی اقوال ہمیں ملتے ہیں. فرمایا گیا کہ عالم کی مثال تیراک جیسی ہے اور عابد کی مثال تیراک جیسی ہے کہ وہ تیرنا جانتا ہے اور تیر کر دریا عبور کر لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ عالم کی مثال تیراک جیسی نہیں، بلکہ عالم کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ خود بھی دریا عبور کر لیتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سو کو دریا عبور کرا کر کے لے جاتا ہے. اور فرمایا کہ عالم اور عابد میں اس طرح فرق ہے. فرماتے ہیں کہ عابد یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والے، اور عالم کی مثال ایسی ہے. فرماتے ہیں کہ عابد کی مثال ستاروں جیسی ہے کہ روشن ہے، عبادت کرتے ہیں روشن ہے، لیکن عالم کی مثال چاند اور سورج جیسی ہے کہ خود بھی روشن ہے اور اپنی روشنی سے دوسروں کو بھی منور کر دیتے ہیں. تو علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے. چند احادیث مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت ظاہر ہوگی. اور اگر ہم ان احادیث کو سن کر اگر علم دین حاصل کرنے لگ جائیں تو عزیزان محترم، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت کثیر بن قیس اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو دردہ، میں مدینہ الرسول سے تمہارے پاس آیا ہوں اور میری سوائے اس کے کوئی غرض نہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. میں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے میں نے دمشق تک کا سفر کیا ہے. تو حضرت ابو دردہ نے جب سنا ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رب کریم اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. یعنی جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی جانب بڑھا، رب کریم اس کو جنت کے راستے میں لگا دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اس طالب علم کے لیے اپنے پروں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ طالب علم زمین پر چلتا ہوا نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا جائے. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. آسمان و زمین کی تمام مخلوق طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ مولا اس طالب علم کی مغفرت فرما دے. اور فرماتے ہیں کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. اور فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں کے چاند کو ستاروں پر ہے. تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا بڑا فضیلت کا گویا سبب ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکمت بھرے اقوال ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم کو مال پر کیسی فضیلت حاصل ہے. آج ہمارا مطمع نظر، آج ہمارا سب کچھ مقصد مال حاصل کرنا ہوتا ہے، دولت حاصل کرنا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے، اچھی اچھی نعمتیں حاصل کریں گے، اور ہمارا سارا فوکس مال کے حصول پر لگا ہوتا ہے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ مال کے مقابلے میں علم کو کتنی فضیلت حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ علم یہ انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے. مال کے حصول میں ہم لگے رہتے ہیں تو جان لو مال فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم انبیاء کی میراث ہے. اور فرماتے ہیں کہ مال کو جتنا خرچ کرو وہ کم ہو جاتا ہے، اور علم ایسی دولت ہے کہ جتنا خرچ کرو اور بڑھتا ہے، جتنا خرچ کرو اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے جبکہ علم اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، اسے رب کریم کی نافرمانیوں کی طرف نہیں جانے دیتا. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ علم حاصل کرنے کے کتنے فوائد ہیں. پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ مال جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جبکہ علم آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے وہ اس وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ مال کافروں کو بھی ملتا ہے اور علم صرف مومنین کو ملتا ہے، علم دین جسے ہم کہیں صرف مومنین کو ملتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ علم دین کل پل صراط پر چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور مال پل صراط پہ چلنے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. تو مال کے مقابلے میں علم کتنی فضیلت کا سبب ہے. اب آئیے علم دین، اور ہم نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی جس میں رب کریم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کو تو ہم نے اسماء سکھا دیے، علم سکھا دیا، اب اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو ذرا تم ان اسماء کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانکا، اے اللہ تبارک و تعالی تیری پاکی ہے، لا علم لنا، ہم تو جانتے ہی نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. تو علماء اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ کسی کو معلوم نہ ہو، کوئی پوچھے کہ بھائی اس کے بارے میں قرآن و سنت کی رائے کیا ہے، تو اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، اس میں کوئی سبکی نہیں، اس میں کوئی بے عزت والی بات نہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اور ہر جگہ پر آپ کی تکریم اسی بنا پر ہوتی تھی. تو جہاں کسی کی تکریم ہو، کسی عالم کی فضیلت ہو، تو وہاں کچھ جلنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب خلیفہ کے دربار میں گئے تو خلیفہ کے دربار میں موجود کچھ لوگ جو آپ سے جلتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو حاکم وقت کے سامنے ان کی تذلیل ہو جائے گی. چنانچہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، امام صاحب نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا. اب وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو اتنے بڑے امام بنے پھرتے ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ نہیں جانتے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے وہ کلمہ کہا جو فرشتوں نے کہا تھا. ان کے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا. امام صاحب نے فرمایا تھا کہ جب عالم آدم علیہ السلام کو رب کریم نے تمام اسماء کے نام سکھا دیے اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا تھا کہ تم بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ لا علم لنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم تو اس کا علم نہیں رکھتے. تو امام اعظم نے فرمایا دیکھو جو بات فرشتوں نے کہی اگر میں نے کہہ دی تو اس میں کیا برائی ہے، اور سب کے منہ بند کر دیے. تو فرمایا کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو اپنی بے عزتی تصور نہ کرے بلکہ کہہ دے کہ لا علم لنا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی وجہ سے اتنی فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، اور آپ کے علمیت کا مقام یہ تھا کہ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر ایک کو خاموش کر دیا. کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں جب آپ نے یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ امام جب تلاوت اور قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، امام صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے، آپ سے بحث کرنے کے لیے آ گئے. ایک طرف امام اعظم اکیلے اور دوسری جانب اتنے سارے لوگ. اب جب وہ سب لوگ کہنے لگے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو امام صاحب نے ان کی علمی فراست دیکھیے، امام صاحب کو مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو خاموش رہ کر اس کی قرات سننی چاہیے. اس کی شرعی دلیل تو الگ ہے، وہ بھی دی، لیکن ان کو ایک منطقی دلیل سے فوراً سمجھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اتنے سارے لوگ ہو، تم جب سب مل کر بولتے ہو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تم ایسا کرو کہ اپنے میں سے ایک نمائندہ تیار کر لو، جو بات تم کہنا چاہتے ہو وہ تمہاری بات کہے. انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی بات صحیح ہے، انہوں نے اپنے میں سے ایک صاحب علم کو جس کو زیادہ علم ان کے نزدیک تھا اسے کھڑا کر دیا کہ یہ آپ سے بحث کرے گا. امام صاحب نے فرمایا کہ کیا یہ تم میں سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ہم میں سب سے زیادہ علم والا ہے. امام صاحب نے فرمایا کیا جو بات یہ کہے گا یہ تمہاری طرف سے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے ہوگی. فرمایا کیا اس کا مناظرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا تم مجھ سے مناظرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل ویسا ہی ہے. اب امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اتنے سارے نمازی جمع ہیں، سب الگ الگ پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھ پائیں گے؟ ایک کو نمائندہ بنا دیتے ہیں، جو تم میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے اسے آگے بڑھا دو اور اس کی اقتداء کرو. اب سب کی بات سمجھ میں آ گئی. امام صاحب کی بات سن کر آپ نے علمی دلیل تو اپنے طور پر دی لیکن منطقی دلیل سے سب کو جو ہے وہ قائل کر لیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم اتنی بڑی دولت ہے، اور اگر کسی عالم کو کوئی مسئلہ نہ آتا ہو تو لا ادری کہنے میں کوئی اس کی بے عزتی نہیں ہے، کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم اور میں اسے ڈھونڈ کر بیان کر دوں گا. اب آئیے آخر میں علم دین کی فضیلت اور علم دین آدمی کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو کیسے بلند کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص حاکم میں وقت کے دربار میں گئے کہ مجھے ملازمت چاہیے اور میرے گھر کا خرچ چلانے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ نوکری کروں. تو اسے حاکم میں وقت کے دربار سے نکال دیا گیا کہ جاؤ کوئی نوکری نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا، اور ان کو نکال دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں گئے اور وہاں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے لگے. دین کا علم حاصل کیا یہاں تک کہ وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے. جب وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے، ان کے علم کا چرچا ہوا، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر اسی حاکم وقت نے ان کے علم کی وجہ سے انہیں طلب کیا اور بہت سارے تحائف ان کو پیش کیے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے دربار میں بیٹھیں اور لوگوں کو مسئلے بتائیں، اور ہم اس کا آپ کو اتنا مشاہرہ دیں گے، اتنی تنخواہ دیں گے. تو پھر اس عالم دین نے اسی حاکم وقت کی اس بات کو ٹھکرا دیا. تو آپ نے دیکھا کہ جب بغیر علم کے گئے تو کس طریقے سے انہیں دربار سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد جب علم حاصل کیا تو اسی بادشاہ نے، اسی حاکم نے ان کو اپنے پاس طلب کیا، اور نہ صرف طلب کیا بلکہ آپ کو تحائف بھی دیے اور آپ کو ملازمت کی پیشکش کی. تو معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا عزیزان محترم، اس میں آدمی کی عزت بھی ہے، اس میں آدمی کا وقار بھی ہے، اور اس میں آدمی کے فرائض کی ادائیگی بھی ہے. اور علم دین کس طریقے سے آدمی کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک، طالب علمی کا دور ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدرسے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو اپنا ذاتی مطالعہ کرتے ہیں، اور اس مطالعے کے لیے ان کی دو جگہیں تھیں، ایک ان کا گھر اور ایک قریب کا ایک باغ، اس پہ بیٹھ کر وہ اپنا مطالعہ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مبارک جب گھر نہیں پہنچے تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو تلاش کرتے ہوئے اس پارک میں آئی، اور پارک میں آنے کے بعد دیکھا تو دور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن مبارک سو رہے تھے. تو والدہ نے چاہا کہ قریب جا کر اپنے بچے کو اٹھاؤں. جب وہ تھوڑا سا قریب پہنچی تو ان کے حواس اڑ گئے اور وہ خوف زدہ ہو گئیں کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے قریب ایک سانپ اس طریقے سے تیار تھا کہ سانپ جب جس کو کسی کو ڈنک مارنا چاہتا ہے، کسی کو ڈسنا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے اٹھ کر اور وہ ہلتا ہے اور اس کے بعد ڈنک مارتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کی والدہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا سو رہا ہے اور قریب ایک سانپ ہے اور ان قریب وہ ان کو ڈسنے والا ہے. سانپ سے ہر کوئی خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن وہ ماں تھیں، فوراً اپنے بیٹے کی طرف لپکی اور آگے جب بڑھیں تو قریب پہنچ کر وہ وہاں رک گئیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہ سانپ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ڈسنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک لیٹے ہوئے ہیں، ان کے سینے پر کتاب رکھی ہوئی ہے اور مکھیاں انہیں تنگ کر رہی تھیں، تو یہ سانپ قریب سے
ایک ٹہنی کو اپنے منہ میں لے کر اور حضرت عبداللہ ابن مبارک پر پنکھا جھل رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت، کہ فرمایا کہ مال کو آدمی خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن علم دین ایسی دولت ہے کہ جو اپنے صاحب کی حفاظت کرتی ہے، اس کے عقیدے کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے اعمال کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کی جان کی بھی حفاظت کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے واقعے میں دیکھا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کی حالت ان چار حالتوں میں سے ایک ہونی چاہیے اور پانچویں حالت ہلاکت کی ہے. وہ چار حالتیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یا تو آدمی عالم دین ہو. پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، یہ بہت اچھی حالت ہے. اگر وہ عالم دین نہیں تو دوسری حالت یہ ہو کہ وہ طالب علم ہو. یا تو عالم دین ہو یا طالب علم ہو. اگر عالم دین بھی نہیں، طالب علم بھی نہیں، تو پھر تیسری حالت یہ ہے کہ وہ عالم دین سے کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو. یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، نہ تو عالم ہو نہ طالب علم ہو، تو پھر عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ. اور اگر تیسری حالت بھی نہیں، نہ تو عالم ہو نہ طالب علم ہو، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ چوتھی حالت یہ ہے کہ پھر تم علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ان چار حالتوں سے خالی ہے تو پانچویں حالت ہلاکت والی ہے. پانچویں حالت اسے ہلاک کر دے گی، یعنی نہ تو وہ عالم دین ہے، نہ وہ طالب علم ہے، نہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، نہ وہ علماء سے محبت کرنے والا ہے. تو اگر کسی آدمی میں یہ چار حالتوں میں سے کوئی ایک حالت بھی نہیں تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا. اور جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر کسب سے برکت اٹھا لی جائے گی، پھر کسب سے برکت اٹھا لی جائے گی اور ظالم حاکم مسلط ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے اس دور میں ہر شخص اسی بات کا رونا روتا ہے کہ برکت نہیں ہے، کاروبار میں منافع نہیں ہے، حالات خراب ہیں، ہر شخص یہی رونا روتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں دوسرا گویا عذاب یہ ہوگا کہ ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے. جب سے پاکستان بنا آپ اپنے حاکموں کو دیکھتے جائیے، ہر حاکم بعد میں آنے والا دوسرے سے بڑھ کر ہے. اور اس کے بعد آخری حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری چار حالتوں میں سے ایک بھی حالت نہیں ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر مرو گے ایسی حالت میں کہ ایمان سے خالی ہو کر کے مرو گے. یہ کتنا بڑا عذاب ہے عزیزان محترم. تو ان چار حالتوں میں سے ہمیں کسی ایک حالت کا انتخاب ضرور کر لینا چاہیے. یا تو ہم عالم دین ہوں، یا ہم طالب علم ہوں، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، یا علماء سے محبت کرنے والے ہوں. ہم نے اپنے اس مسجد کے برابر میں مدرسوں میں صبح کے اوقات میں دارالعلوم مصلح الدین میں بچوں کو عالم دین بنایا جاتا ہے، اور رات میں تعلیم بالغاں کے طور پر ہم نے اس مدرسہ انوار القرآن کی عمارت میں ایک دورہ صرف اور نحو کا آغاز کیا ہے جس کی مدت صرف دو مہینے ہیں. دو مہینے میں آپ کو عربی گرامر پڑھائی جائے گی روزانہ رات میں ایک گھنٹے کی کلاس. عشاء کی نماز کے بعد جو حضرات یہاں کاروبار کرتے ہیں کوشش کریں اس میں شریک ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ چار حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہو، تو کوشش کریں کہ اس میں ضرور کسی ایک حالت کو اختیار کر لیں. ہم نے آپ کو یہ سہولت میسر کی، یہاں پڑھیں کہیں اور پڑھیں، لیکن اپنا معمول یہ بنا لیجئے. عزیزان محترم، انشاءاللہ آئندہ جمعے حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ 12:30 بجے ٹھیک آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا. دعا کیجئے کہ جو کچھ کہا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں یا تو عالم دین بنائے، یا طالب علم بنائے، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، یا پھر ہمیں علماء سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.